یعنی رو دیگه وان یعنی تیک آور دیگه و علیکم السلام جگہ خالی رہنی چاہیے آرام سے بیٹھیں لیکن جگہ خالی رہنی چاہیے مولانا رومی فرماتے ہیں چه نشستی دور چو بیگا لگا چه نشستی دور چو بیگا لگا اندر آ در حلقه دیوان بیگانوں کی طرف دور دور کیا بیٹھے ہو دیوانوں کے حلقے میں شامل ہو جاؤ یہ راستہ دیوانہ بننے کا ہے دیوانگی کا راستہ ہے یہ سوچ سمجھ کیا ہو ایسا دیوانہ نہیں کہ کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو کے باہر چلے جائیں جنگل میں گر جائیں چلے جائیں بلکہ وہ دیوانہ جس کو شریعت کی زنجیروں نے جکڑ رکھا اپنے محبوب پاک کی ہر ہر حکم پر دیوانہ وار فدا ہو دیوانہ وار فدا ہو بس یہ دیوانگی ہے اب احکامات تو اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ہیں کہ بیویوں پر آپ سے رکھو جنگل میں چلے جائیں گے تو کیا بیوی کو کیسے آرام سے رکھیں گے بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے کیسے روزی کمائیں گے یہ تھوڑی دین ہے دیوانگی یہی ہے کہ اچھا میرے مالک کا حکم ہے بیویوں کو آرام سے رکھنا ہے ان پر تنگی نہیں کرنی سختی نہیں کرنی فوراً اس پہ دیوانہ وار اچھا جی ایک بزرگ کا واقعہ بہت سے بزرگوں کے واقعات ہمارے حضرت سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے اور دوسرے نمبر پر بیویوں کو آرام سے رکھے آرام سے رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ناجائز خواہش بھی پوری کر دے یا ہر وہ جائز خواہش پوری کرنے کے لیے جس کی استعداد اس میں نہ ہو استعداد نہ ہو وہ بھی ڈاکہ چوری رشوت کر کے حاصل کرے یہ مطلب نہیں ہے وہ بھی جائز ذرائع سے اور استعداد اور استطاعت کے اندر اندر رہتے ہوئے ان کو آرام سے رکھنا ابھی میری ملاقات ایک کافی محمد صاحب سے ہوئے ہمارے خاندان کے ہیں قریبی عزیز ہیں بیچارے شکایت کرے بہت دیندار آدمی ہے لیکن کہنے لگے کہ مجھے غصے کا مرض نہیں کرتا اور چہرے سے ان کے خوف معلوم ہوتا ہے یعنی دیکھو چہرے کو حالانکہ بہت اچھے آدمی ہیں نمازی دیندار اور شریعت کے پابند لیکن کہہ رہے تھے کہ مجھ سے غصے کا مرض نہیں جاتا ہے یعنی چہرہ ان کا مخوف ہے مخوف جس کو دیکھ کے آدمی خوف کھائے اور بہت پریشان تھے ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جب تک کسی شیخ و مربی سے تعلق نہ ہوگا اگر یہ واعظ ہم نے ان کو حضرت کا بتایا کہ بھئی آپ علاج الغضب کریں حضرت کا واعظ ہے غصے سے متعلق اور اس میں ایک پرچہ ہے علاج الغضب کی ہے یہ غضب مانے غصہ بے جا غصہ تو اس کو دور کرنے کی کچھ تدابیر ہیں تو بتایا کہا کہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ اللہ کو راستہ ہی یہی پسند ہے کون و ماں صادقین ہے نا ورنہ کلام اللہ شریف نازل ہو اس میں کیا کمی ہے کیا کمی ہے کلام اللہ لیکن اللہ کو راستہ یہی پسند ہے کہ تم اس کو رحمان فصل بھی خبیر رحمان کی خبر باخبر لوگوں سے پوچھو ان کی معرفت ان کی محبت اہل محبت اور اہل معرفت سے حاصل کرو ہمارے حضرت کا ایک جملہ کیسا پیارا ہے فرمایا کہ آدمی آدمی بناتا ہے آدمی آدمی بناتا ہے ہمارے حضرت ثانوی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کو بزرگ بننا ہو وہ کسی اور جگہ جائے جس کو انسان بننا ہو اس کی خدمت کے لیے میں حاضر انسان بنو انسان بزرگی کو لے کے کیا کرنا اکڑنا ناز دکھانا کیا ہے انسان بنو اخلاق اخلاق حسنہ اچھے اخلاق نرم طبیعت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھلائی سے محروم رہا نرمی سے محروم رہا وہ سب بھلائی سے محروم رہا کتنی بڑی بات ہے ہم نے ان کو کہا کہ غصہ جو ہے تکبر کی فرا ہے شاخ ہے غصہ جو ہے تکبر کی شاخ ہے اور تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر جو ہے وہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایک روایت میں ہے کہ جنت نہیں پائے گا, ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ سب اخلاق عزیزہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو پیری مریدی ہے اصلی وہ کیا ہے؟ دل کی صفائی, قلوب کی صفائی برے برے اخلاق سے, بے جا غصہ, حسد, کینہ, تکبر, عجوب. عجوب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے, اور تکبر کے دو جز ہیں. حدیث پاک میں الکبر بطل الحق وغمت الناس, دو چیزوں کا جز ہے تکبر, کہ حق کا انکار کرنا, حق بات کا انکار کرنا. جب حق بات واضح ہو جائے پھر بھی نہ مانے, اور ساتھ میں غمت الناس لوگوں کو حقیر جانے تو مل کے تکبر بن جائے. اور اگر کوئی شخص صرف اپنے کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا تو یہ عجب کہلاتا ہے, یہ بھی ناپسندیدہ ہے, یہ بھی حرام, تکبر بھی حرام. اسی طرح غیبت کا مرض ہے, زبان کی حفاظت نہ کرنا, یہ سب امراض اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں. ان سے صفائی کر کے اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا, یہ ہے اصلی پیری مرید. بڑے بڑے لمبے لمبے وظائف کرنا اور راتوں کو تہجد پڑھنا محض یہ نہیں ہے. آج جب تک اخلاق حسنہ حاصل نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہ ہو. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت رات بھر تہجد پڑھتی ہے, نوافل بھی خوب پڑھتی ہے, لیکن زبان کی بڑی خراب ہے, بڑی کڑوی ہے, ہر ایک سے جھگڑتی ہے اور بدتمیزی کرتی ہے لوگوں سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی النار, یہ جہنم میں جائے گی. دیکھا آپ نے برے اخلاق کا نتیجہ. اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک عورت ہے جس کے کوئی اتنے نوافل وغیرہ نہیں پڑتی, فرائض واجبات سنت موقعہ ہیں, لیکن اخلاق بھی بڑی اچھی ہے. فرمایا کہ یہ فی الجنہ, وہ جنت میں جائے گی. اخلاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے. پاس پڑوس والوں سے اخلاق اچھے, گھر والوں سے اخلاق اچھے. فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے سب سے اچھے. ظاہر میں باہر تو بہت تواضع سے ملتے ہیں, دوستوں کے لیے فدا ہو رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, اس کا یہ کام کر دیا, اس کا یہ کام کرا دیا. گھر میں آتے ہیں تو شیطان بنے ہوئے آتے ہیں, لال لال آنکھیں دکھاتے ہیں, فلاں کام کیوں نہیں کیا, ہم یہ کہہ گئے تھے یہ کیوں نہیں کیا. اب نہ تو خیریت پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اونچی ہستی, محبوب کائنات, جب گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور سلام فرماتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ طریقہ گھر میں داخل ہونے کا ہے. اور ہمارا کیا, ہم میں سے اکثر کو کیا حال ہے کہ آتے ہیں اور اچھا فلاں کام کہہ گئے تھے یہ نہیں ہوتے, نہ بیچاری کی خیریت پوچھی کہ بھائی دن تمہارا کیسے گزرا, کیا ہوا, بچے بھی ہیں, روٹی کھانا پکانا, یہ 10 کام عورتوں کو ہوتے ہیں. ایک سلطنت ہوتی ہے عورتوں کی گھر میں, اس کے انتظامات کرنا. جس دن عورت نہ ہوگی گھر میں تو پتہ چلے گا کہ عورت کیا چیز ہے. تو یہ بعض لوگ جانور کی طرح سمجھتے ہیں, تو ایسے لوگ خود جانور ہیں, ان کو جینے کا حق بھی نہیں ہے. ظالموں, وہ جانتے ہی نہیں دین کیا ہے. تو غرض یہ کہ یہ پیری مریدی جو ہے وہ یہ چیز ہے. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا ان صاحب سے کہ جب تک کوئی مزکی نہ ہوگا تزکیہ نہیں ہوگا. تزکیے کے لیے مزکی ضروری ہے, کوئی دل کی صفائی کرنے والا. جیسے مربع بنانے کے لیے کوئی مربی کی ضرورت ہے, تو جو اس کا مربع بنائے, اور بغیر اس کے وہ سال ہر سال سیب ہے, آملہ ہے, جس کا بھی مربع سال ہر سال زمین پر پڑا رہے گا تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا, خشک ہو جائے گا. حضرت مثال دیتے تھے اس کی, آملہ جس کے جو خشک ہو جاتا ہے اس کو ہڑ کہتے ہیں. تو آملہ جو ہے, ایک بنیا آیا, ایک پہلے حکیم آیا, اس نے کہا کہ بھائی آملے گرے ہوئے تھے, تو آملوں سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تم کو کچوکیں گے, تمہارا کسیلا پانی نکالیں گے, اور اس کے بعد تم کو شیرے کے اندر پکائیں گے اور اس کے بعد تم کو مرتبان میں رکھیں گے، چاندی کا ورق لگائیں گے، اور تم کو پھر بڑے بڑے وزراء، حکماء اور بادشاہ کھائیں گے، بہت عمدہ قسم کا مربع بنے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور دوسرے نے نخرہ دکھایا، کہا ہے سوئی سے ہم کو پچوکو گے، پانی نکالو گے، ارے اتنا مجادہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. تو اس کو کیا ہوا کہ وہ عملہ تو چلا گیا، اس کو جو ہے اس نے حکیم صاحب نے اس کو کچوکا، پسیلا پانی نکالا اور اس کو شیرے میں پکایا اور چاندی کا ورق لگا کر مہربان میں رکھ دیا، اور پھر بڑے بڑے بادشاہ اور وزرا اور اوسا اس کو کھائے، ان کی قوت قلب اور قوت دماغ کا اس نے کام دیا. اور جو دوسرا تھا، تھوڑے دن کے بعد سورج کی شعاؤں نے اس کو بالکل خشک کر دیا. اور اس کے بعد وہ بنیا آیا، بنیا نے جھاڑو سے اس کو سمیٹا، بورے میں بند کیا اور اپنے اسٹاک روم میں لے جا کے دھام سے پھینک دیا. اب کیا ہوا کہ حکیم صاحب نے لکھا کسی کو نسخہ، اس کو قبض تھی، اس کو لکھا کہ یہ آملہ جو ہڑ ہوتی ہے اس کو لے کر اور نیم گرم پانی کے ساتھ آنکھوں. تو کیا ہوا کہ اس آملے سے کیا کام لیا گیا کہ وہ پیخانے کو ٹھکیلنے کا کام آیا. کتنا فرق ہے. تو جو کسی مربی کی تربیت سے تربیت یافتہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے امراض کا ازالہ اور امالہ ہو جاتا ہے، تو پھر قلب پاک صاف اور مزکہ اور مجلہ ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے میں کے قابل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تجلیات کا اس کا دل مرکز ہو جاتا ہے. کتنا فرق ہے. تو خدا کرے ان کے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ بہت دیندار ہیں، کتابیں بہت پڑھتے ہیں، لیکن کسی مرشد سے تعلق نہیں. اگر مرشد سے تعلق آچا، گھر والے بھی ان کے پریشان ہیں ان کے غصے سے، اور وہ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں انگریزی میں اس کو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی عوام سے ان کا رابطہ ہے. یہ تو آپ تو سمجھتے ہیں پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ کے بعض ادارے ہوتے ہیں جن کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے، تو وہ ہر آنے والے کو ایسے جھڑک کے جواب دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، تو یہ چیز ہے دوستو، یہ پیری مریدی مذاق نہیں ہے، اس کو مذاق نہ بنایا جائے، بلکہ یہ ایک محنت ہے اپنے قلب کو بنانے کی. ہاں، کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، کفرس در طریقت ماں کی نہ داشت، کفرس اس راستے کا گویا کہ کفر ہے کہ اپنے دل کے اندر کوئی بری بیماری رکھوں، کینہ رکھوں کسی سے. کفرت در طریقت ماں کی نہ داشتن، آئین ماس سی نچو آئین داشتن، میرا آئین، میرا قانون، یہ پیری مریدی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جاؤں مینا سے، کہ مالک کو ہم اپنے دیکھ لیتے قلب مینا سے. پیر کا کیا کام ہے؟ دل کی صفائی کرنا، باغبانی کرنا. باغبانی، اسے باغ کے اندر تیر کاٹے جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں، وہ خضرو پودے جو اگ جاتے ہیں ان کی صفائی کرتا ہے تو باغ کیسا خوشنما ہوتا ہے، کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے. فاضل جو ٹہنیاں ان کو کاٹتا ہے تو کتنا خوبصورت اور خوشنما ہوتا ہے، اور جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ کیسے جھاڑ جھنکار کباڑ معلوم ہوتا ہے. تو اپنے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر کسی باغبان کو، کسی پیر کو مقرر کرے، اس کی غلامی کرے اور اپنے نفس کو فنا کر دے. نفس کو فنا کرنا کیا ہے؟ چاہے عالم ہو، چاہے فاضل ہو، کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، لیکن ہر شخص کو، چاہے وہ عوام میں سے ہو، ہر شخص کو کسی مزکی کی ضرورت ہے، کسی مربی کی ضرورت ہے، کسی مرشد کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فنائیت کا راستہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو فنا کرنا ہے، نفس کو مٹانا ہے. نفس کو مٹانا کیا ہے؟ کہ خود سے نفس کو نہیں مٹا سکتے، कोई मिटाने वाला होगा तो नफ्स मिटता है। तो ये चीज है, इसीलिए हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह और तमाम बुजुर्गों के सिलसिले में देखें, बड़े बड़े आलिम फाजिल लोगों ने जब किसी पीर से ताल्लुक किया, शर्त यह है कि शरीयत और सुन्नत का पावन हो, ऐसा नहीं कि उल जरूर किस्म के जो लोग होते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं। सच्चा मुत्तबे सुन्नत मुखलिस अल्लाह वाला हो, तमाम बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने अपना पीर बनाया, फिर वो कैसे चमक गए, कैसे चमक गए, अल्लाह ने उनसे खूब काम लिया। तो ये है दोस्तों, हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह से कितने बड़े बड़े दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा ने ताल्लुक किया, अपने नफ्स को मिटाया। नफ्स को मिटाना क्या है कि अपनी अपना तरीका छोड़ देना और उस पीर कामिल के तरीके पर चलना। अब पीर कामिल कह रहा है कि आप फुला फुला वक्त जो है नवाफिल मुलतवी कर दें तो उसकी बात को मानना। शरीयत के अंदर फराइज वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा जो भी अहकाम आते हैं, पीर की मजाल नहीं कि उसमें 19-20 कर सके, लेकिन नवाफिल के अंदर उसको मुकम्मल इख्तियार है। फिर और भी जो तदाबीर बताए, जो अधिकार बताए उसकी पाबंदी, ये सब चीज अपनी राय को फना करना है। अगर पीर कहता है कि तुम तहज्जुद के लिए ना उठो तो आप ये कहते हैं वाह पीर साहब मुझे इबादत से मना कर रहे हैं, ये क्या है, ये अपने नफ्स की नफ्स परस्ती है, ये नफ्स परस्ती है, अल्लाह नहीं मिलता ऐसी नफ्स परस्ती, यही नफ्स को मिटाना है, अपने नफ्स को मिटाना इसी को कहते हैं। मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब तक फनाए राय की हिम्मत न पाइए, जब तक फनाए राय की हिम्मत न पाइए, क्यों आप अहले दिल की मजलिस में आइए। अल्लाह वालों के पास अगर जाओ तो आप अपनी नफ्स को अपनी राय को एक तरफ कर दो बस, तब देखो फिर थोड़े दिन के बाद ऐसे खुशी, ऐसा सुकून और ऐसी इबादतों के अंदर मजा और ऐसी चाशनी और ऐसी मस्ती मिलेगी दोस्तों कि फिर कहेंगे कि अफसोस कि हमने पिछला सारा वक्त जाया ही किया है ना। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो शराब राह के चल गए। वो फरमाते थे हमारे हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे हमारे हजरत के शेख कि हमारे हजरत का नाम लेके फरमाते थे कि यूं तो अल्लाह का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन जब किसी पीर कामिल अल्लाह वाले का हाथ हाथ में आ जाए तो ये रास्ता न सिर्फ लजीज, न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार हो जाता है। आज अगर मुश्किल से नमाज पढ़ रहे हैं, जी नहीं लग रहा है, कल को दौड़े दौड़े दीवानावार अल्लाह के दरबार में हाजिरी देंगे, सजदे में सर रखेंगे तो कहेंगे कि लेके रौके सजदे पेशे खुदा खुश तरायत अर्दुसत मुल्कत को, जब सजदे में सर रखेंगे तो कहेंगे कि जब हम सजदा करते हैं तो 200 सल्तनत से ज्यादा नशा हमको आता है। 200 सल्तनत का नशा क्या नशा होगा। और फरमाए 200 सल्तनत की ये मिसाल है कसरत के लिए, कितनी सल्तनतें हों लेकिन जो अल्लाह वालों को सजदे का मजा मिलता है तो वो मजा सारी कायनात के मजे से ज्यादा, सारी कायनात का मजा उसके सामने हेच है दोस्तों, ये मिलता है। और क्या मिलता है, अल्लाह मिलता है, अल्लाह मिल जाता है दोस्तों, ये अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह इसका हो जाता है, इसी को निस्बत कहते हैं। हमारे हजरत फरमाते हैं फरमाते हैं कि ये जो ताल्लुक माल्ला कहते हैं, इस नाम का ये जो दो लफ्ज हैं ताल्लुक माल्ला, ये निस्बत माल्ला, इसके हदीस पाक में कुरान पाक में तो कहीं नहीं मिलता है, इसका सबूत कहीं ये जिक्र नहीं है, ताल्लुक माल्ला निस्बत माल्ला। तो फरमाया कि क्या है, इन नूर इज़ा क़ुज़िफ़ फ़िल क़ल्ब, के जब नूर दिल में दाखिल हो जाता है तो इज़ा क़ुज़िफ़ फ़िल क़ल्ब इन फ़सहट सद्र, के सीना जो है अल्लाह ताला खोल देते हैं। इसकी तफसीर है फ़मन युरीदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल्इस्लाम, जिसकी हिदायत का अल्लाह ताला इरादा फरमा लेते हैं उसके सीने को खोल देते हैं, उसके सीने को वसी कर देते हैं, یہ ہے کہ یہ نور جو داخل ہوتا ہے یہی ہے نسبت مع اللہ. جب یہ نور قلب کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے وہ کام ہوتے ہیں جو مرضی الہی کے تابع ہوتے ہیں, اس کے کان سے وہ بات سنی جاتی ہے جو مرضی الہی کے تابع ہوتی ہے, اس کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو مرضی الہی کے تابع ہوتی ہے, اس کے ہاتھ سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں جو مرضی الہی کے تابع ہوتے ہیں, اور اس کے پاؤں اس طرف جاتے ہیں جہاں مرضی الہی کے تابع ہوتے ہیں. اس طرح سراپا نور بن جاتا ہے, سراپا نور ربنا اتمم لنا نورنا بن جاتا ہے. تو یہ ملتا ہے پھر اس کو. اچھا یہ اشعار آج پڑھنے کا ارادہ ہے لیکن یہ تو کافی طویل ہے, مناجات کے اشعار ہیں تو اس میں پھر شرح کی گنجائش نہیں ہے نا, جلدی جلدی تو پڑھ لیتے ہیں. یہ مناجات کے اشعار ہیں. اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے. درد معتبر کیا ہے؟ یہی ہے درد معتبر کہ آئے من, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میری آہ جو ہے میرے مرشد کی تربیت یافتہ ہے اور میرا غم میرے مرشد کا تربیت یافتہ ہے. خود رو جنگلی پودے کی طرح نہیں ہے کہ رو رہے ہیں بس. غم معتبر کیا ہے؟ درد معتبر, معتبر وہی غم ہے جو اولیاء اللہ کے سینوں سے ملتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نبوت سے انتقال کرتا ہوا منتقل ہوتا ہوا صحابہ, صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع تابعین اور پھر اولیاء اللہ کے سینوں سے ہم تک پہنچتا ہے. درد معتبر وہ ہے. ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے, ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے, سنگ در کر دے, ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقف سنگ در کر دے, میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے, میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے, کرم سے میری جان بے خبر کو باخبر کر دے, کرم سے میری جان بے خبر کو باخبر کر دے, اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے. سالک اللہ کے راستے چلنے والا, ہم سب سالک ہیں, ہر انسان اللہ کا راستہ طے کر رہا ہے, کوئی گرتے پڑتے کر رہا ہے, کوئی تیزی سے کر رہا ہے, کوئی سستی سے کر رہا ہے, کوئی بالکل ہی نہیں چل رہا ہے, سب سالک ہیں, اللہ کی طرف جا رہے ہیں. کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف ہی تو جانا ہے. سب سالک ہیں اللہ کے راستے میں, اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے, مزاج روبہی کو تو مزاج شیر نر کر دے. مزاج روبہی لومڑی, لومڑی بزدل بزدل جانور ہیں، جہاں کوئی ایسے موقع دے کر بھاگ لیتی ہیں، تو گناہ کا موقع آیا بس اللہ سے ہم غفلت غافل ہو گئے اور گناہ کر بیٹھے. یہ مزاج لومڑیانہ مزاج، اللہ تعالیٰ اس کو مزاج شیرانہ سے بدل دے. شیر کیا، حضرت فرماتے تھے ہمارے رحمت اللہ علیہ کہ شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، ہاں زمانے کے خلاف مومن تیرتا ہے. مومن ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں. مومن کی یہ شان ہے. مزاج روبہی کو تو مزاج شیر نر کر دے، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کر دے، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کر دے، شب دیجور کو تو رشک خورشید و قمر کر دے. شب دیجور بہت ہی تاریک رات، یعنی گناہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، تاریکی پیدا ہوتی ہے، دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن جو توبہ نہیں کرتا گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل وہ نقطے لگتے لگتے ایک دن پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی ہے. تو شب دیجور یعنی گناہوں کی زندگی اور اللہ سے غفلت کی زندگی. شب دیجور کو تو رشک خورشید و قمر کر دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے منور کر دے. سب لوگ آمین کہتے ہیں. ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کر دے، شب دیجور کو تو رشک خورشید و قمر کر دے، ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے، ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے، میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے، جگر شامل کرتے ہیں. یہ خون دل کہاں سے کیسے شامل ہوگا، خون جگر کیسے شامل ہوگا، کہ جس گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو اس تقاضے کا خون کر دے، اس کا خون کر ڈالے، ہے نا. یہ خون ہو گیا دل کا، یہی اب اس سے جو غم آیا تباہی غم آیا، گناہ کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا تباہی غم آیا، اب جو آنسو نکلے گا اس میں خون دل شامل ہوگا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے تب ماں کے پستان میں خون دودھ بن کر آتا ہے نا. جب بندہ روتا ہے اپنے ارمانوں کا خون کرتا ہے غم اٹھاتا ہے تو اس کے دل کا خون ہو کر آنسوؤں کے ذریعے چلتا ہے.
ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے، میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے، ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ سحر کر دے، ہماری سرد آہوں کو تو آہ گرم تر کر دے،
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بڑی ان کی کتابیں عربی زبان میں، شرق اوسط میں ان کے علوم کا بڑا غلغلہ تھا اس وقت، لیکن کیا کرتے تھے کہ ان کو اس وقت تک اولیاء اللہ کے پاس جانے کا موقع نہ ملا، تو یہی کہتے تھے کہ یہ کیا، یہ لوگ بیٹھے تھانہ بھون چھوٹی سی جگہ ہے، کیا آتے ہیں دور دور سے لوگ، کیا کرتے ہیں۔ تو ایک دن جو ہے وہ یہ اور مولانا مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ دونوں تحقیق کیا کرتے تھے کہ یہ کیا خامخ ہیں، علوم تو ہمارے پاس ہیں، ہم بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے حوالے ہم کو معلوم ہیں۔ تو ایک دن جو ہے ان کو کچھ چوٹ لگ گئی، وہ علامہ سید شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو خط لکھا مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ جو ہے اپنے علوم پر ناز نہ کریں، کسی پیر کامل کے پاس جائیں۔ وہ شعر مشہور ہے، کہا کہ قال را بگزار مرد حال شو، کہا قال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو، کہا کہ اپنے قیل و قال کو ذرا چھوڑو اور کسی پیر کامل کے سامنے آ کر ذرا مٹ جاؤ، پھر دیکھو۔ تو مٹنا پامال، حضرت فرماتے تھے اس کی تفسیر تشریح کہ پامال مال مالیدن سے ہے فارسی میں، کہ اپنے آپ کو ملیدہ، جیسے ایڑیوں سے رگڑ کے ملیدہ بنا دیتے ہیں نا، ملیدہ یعنی اپنی نفس کو بالکل فنا کر دینا، اپنے قال را گزار مرد حال شو، کسی مرد حال کوئی جو صاحب حال ہو، جو صاحب عمل و باعمل ہو، اس کے پاس ذرا جا کے تھوڑا اپنے نفس کو مٹائیے، پھر دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ اب چوٹ تو لگ گئی، لیکن اب وہ دونوں چونکہ آپس میں تحقیق کیا کرتے تھے، اس وقت نہیں معلوم تھا، تعلق نہیں تھا، تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ سب ایسے ہی ہے۔ تو دونوں نے اندر اندر ارادہ کر لیا کہ جا کے دیکھیں تو صحیح تھانہ بھون میں بڑے میاں کیا کرتے ہیں۔ تو دونوں چھپ کے ایک دوسرے سے چلے گئے، ٹرین میں بیٹھے الگ الگ چھپ کے، اور جب وہاں اسٹیشن پہ اترے تھانہ بھون کے، تو آمنا سامنا ہو گیا، چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ اب کہہ رہے ارے آپ کہاں، وہ کہہ رہے ارے آپ کہاں۔ اب دونوں جی پہ کہنے لگے بھائی ہم دیکھنے آئے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلے۔ اب جب وہاں پہنچے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی بیان سنا، تو بیان سن سنتے ہی آنسوں سے رونے لگے اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے، آج معلوم ہوا کہ علم تو ان گوریا نشینوں کے پاس، جو ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتے لیکن اندر علوم کے سمندر لیے بیٹھے ہیں۔ کیسے علوم کے سمندر لیے بیٹھے ہیں؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ جس مٹکے کا رابطہ سمندر سے ہو جائے وہ کبھی خشک
نہیں ہوتا،
تو جس قلب کا رابطہ مالک حقیقی سے، خالق علوم سے ہو جائے گا، وہ قلب کبھی خشک نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرات اولیاء اکرام، ان کو تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، پھر علوم۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و استاد۔ فرماتے ہیں کہ بغیر کتاب، بغیر استاد کے اور بغیر کسی معاون کے، تم دیکھو گے کہ تمہارے قلب کے اندر علوم انبیاء ابل رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے سامنے پناہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے۔ تو پھر جب وہ انہوں نے ذکر کیا، تقریر کی، تو کہنے لگے کہ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، اس طرح پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، ہے نا۔ اور پھر کیا کہنے لگے، کہنے لگے کہ چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا۔ رند مانے پینے والا، اللہ کی محبت کی شراب۔ اب یہ نہیں کہ مدرسہ چھوڑ دیا، تعلیم چھوڑ دی، نہیں، مراد یہ کہ اپنے نفس کو فنا کر دیا۔ اب اپنی نظر میں اپنے علوم نہیں رہے، بلکہ اب اللہ والا رہ گیا نظر میں، اللہ تعالیٰ کی راستہ کھل گیا۔ اور پھر جب کچھ ذکر و اذکار حضرت تھانوی نے بتایا، تو وہ ذکر و اذکار کر کے اب کیا حالت ہو گئی، کہہ رہے ہیں کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دوڑے جام ہے۔ اور میں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح سے ہی انتظار شام. تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم آسمان دنیا پہ آئیں گے, جو ہم سے مانگے گا ہم اس کی مراد پوری کریں. اب مراد تو پوری ہو نہ ہو لیکن محبوب حقیقی سے شرف کلامی, اب صبح ہی سے انتظار لگوائیں. وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح سے ہی انتظار شام. یہ ہے حالت بدل جاتی ہے. اور پھر حضرت تھانوی نے ان کو فرمایا, دیکھیے کہ فرمایا کہ وہ اس زمانے میں ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا, اس میں کچھ باتیں ایسی ہمارے بزرگوں کے مسلک کے کچھ اس سے مختلف تھی. تو فرمایا کہ بھائی آپ پہلے عرض کیا کہ حضرت آپ بیعت فرما لیجیے. کہا کہ پہلے اس رسالے میں فلاں فلاں آپ کی بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, پہلے اس سے رجوع شائع کرے. اب بہت بڑے عالم کے لیے, ایک عام عالم کے لیے مشکل ہے, لیکن بہت بڑے عالم نے کے لیے وہ اپنے رجوع شائع کرنا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, کتنی بڑی بات ہے. تو مگر کیا کیا, جب چوٹ لگ چکی تھی اور جب اللہ نے اپنا بنانے کا ارادہ کر لیا تو بس پھر اب کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی. بالکل اپنے کو فنا کر دیا, رسالے کے اندر سب باتیں شائع کری کہ یہ ہم سے فلاں فلاں جگہ یہ غلطی ہوئی تھی, یہ بات یوں نہیں یوں ہے. اور جب چھپ گیا تو وہ رسالہ لے کر حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت یہ لیجیے. تو اس کو دیکھ کر حضرت تھانوی نے فرمایا از سلیمان گیر اخلاص سے عمل, ان سے اخلاص سیکھو. کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جو ہے یہ رجوع شائع کر دیا, یہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو فنا کرنے کا یہ صلہ ملا کہ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح سے ہی انتظار شام ہے, اور نام لینے ہی نشاط اچھا گیا ہے, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. یہ قلب کی صفائی, اس سے تکبر نکل گیا, ناز نکل گیا, وجود نکل گیا, غصہ نکل گیا بیجا تک, اور کینہ حسد وغیرہ سب صفائی ہو گئی اخلاق رذیلہ کی. اب جو نام لیا تو اللہ ہی اللہ ہے. اب جو محبت سے اللہ کا نام لیا زمین و آسمان شربت روح افزا سے بھرے معلوم ہوتے ہیں. ہماری غفلتوں کی نیند کو آئے سحر کر دے, ہماری سرد آہوں کو تو آہے گرم تر کر دے, اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے, اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے, ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے. اللہم اجعل رساوت قلبی خشیتک وذکرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سکھلایا کہ اللہ ہمارے وساوس کو اپنی خوف اور خشیت کا اور ذکر اور اپنی یاد کا ذریعہ بنا دی, اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے, ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے, کرم سے نفس امارا کو میرے بے ضرر کر دے, کرم سے نفس امارا کو میرے بے ضرر کر دے. قرآن پاک میں ان النفس لامارا تم بسو, کہ نفس تمہارے ساتھ جو لگا ہوا ہے, دیکھو دو دشمن ہیں, ایک شیطان ہے انسان کے ساتھ لگا ہوا وساوس شیطانی ڈالنے والا, اور ایک نفس ہے. فرمایا کہ ایک بار وسوسہ ڈال کے شیطان چلا جاتا ہے, گناہ کا وسوسہ ڈالا چلا گیا. فرمایا کہ وہ بڑا بزی ہے, بزنس مین ہے وہ, اس کا کام کیا ہے انسان کو بہکانا, قیامت تک وہ بہکاتا رہے گا, اس نے اللہ سے مہلت لی ہے وہ بہکاتا رہے گا. لیکن فرمایا کہ وہ بڑا بزنس مین ہے. بزنس مین کے معنی کیا ہے, جس کی نس نس بزی ہو, بزنس مانے نس نس جس کی بزی ہو. تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ چپکا رہے, جب تک آپ گناہ نہ کر لیں اس وقت تک ہٹے نہیں. بلکہ وہ آپ کو بہکا کے دوسری جگہ چل جائے گا. باقی کام کیا ہے اس کا ہے؟ نفس کا. نفس جب بار بار وسوسہ آتا ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے. تو نفس وسوسہ ڈالتا ہے گناہوں کا. تو فرما رہے ہیں کہ اس نفس سے ہمارا کو بے ضرر کر دے. کہ وہ جو اللہ تعالی نے فرمایا وہ کیا آیا تھا اس سے پہلے والی مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے نفس مطمئنہ جو راضی ہو گیا میرے احکامات پر، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو راضی ہو گیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. فرمایا کہ دیکھو یہ دلیل ہے کہ نفس جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن شیطان ابدی مردود ہے، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس کو فرما رہے ہیں کہ میرے نفس کو اے اللہ بے ضرر کر دے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے، اور نیکیوں کی شوق اور ذوق اور اس سے محبت پیدا فرما دے. کیا بات فرمائی آج ہمارے مرشد کا بیان تھا. اگرچہ بنگلہ میں زبان ہوتا ہے، بنگلہ میں بیان ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے میں اور ہمارے گھر والے سب بہت شوق سے کان لگا کے سنتے ہیں. اور حضرت نے فرمایا کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. الحمدللہ اتنا مزہ آتا ہے کہ پوچھے نہیں، اور کچھ نہ کچھ بیان سمجھ میں آ ہی جاتا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ حضرت خوب کثرت سے پڑھتے ہیں اور بہت سے واقعات ایسے سناتے ہیں، بعض جگہ اردو جملے بھی آ جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں سارا واقعہ مستحضر بھی ہو جاتا ہے، حضرت والا کے بیانات سنے ہوئے ہیں. تو آج بھی حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت کی کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب میں یہ ملفوظ تھا کہ بچہ جب 2 سال کا ہو جاتا ہے تو دودھ چھوڑانا ہوتا ہے، لیکن بچہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا آسانی سے، تو ماں اپنے پستانوں پہ نیم پیس کر لگا دیتی ہے، تو بچے کو کڑوا معلوم ہوتا ہے، دودھ کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو اے اللہ ہمارے گناہوں کے تقاضوں کے پستانوں پر اے اللہ نیم کا کڑوا پتا لگا دیجیے، تاکہ ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا ہو، ان گناہوں کی کڑواہٹ ہمیں محسوس ہونے لگے. یہ فرمایا کہ یہ دوستو یہ چیز حاصل ہی صحبت اہل اللہ سے ہوتی ہے، نیک صحبتوں سے حاصل ہوتی ہے، پیر کامل سے حاصل ہوتی ہے. ہاں میں صالحین بھی نہیں، پیر کامل سے حاصل ہوتی ہے. فرمایا 1 لاکھ ناقصین کا اجتماع ہو وہاں جاؤ گے، یا ایک طرف ایک کامل بیٹھا ہوگا وہاں جاؤ گے، ناقصین میں رہو گے چاہے وہ 1 لاکھ ناقصین ہو، ناقص ہی رہے گا بندہ. کامل کے پاس جاؤ گے چاہے وہ 1 ہی ہو، کامل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے یہ کاملین سے حاصل ہوتی ہے.
کرم سے نفس امارا کو میرے بے ضرر کر دے، تقاضائے گناہ کو فضل سے زیر و زبر کر دے.
یہ نہیں فرمایا تقاضائے گناہ ہی نہ آئے، تقاضائے گناہ تو آئے گا کیونکہ اللہ نے رکھے ہیں تقاضے، بس اب کیا ہے کہ مجاہدہ سخت ہے، مجاہدہ کرتے کرتے ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو سخت مجاہدہ اٹھاتا ہے اس سے بچنے کا، ایک گناہ سے بچنے کا مجاہدہ سخت ہوتا ہے، پھر اگلی دفعہ جو تقاضا آئے گا وہ پچھلے سے کمزور ہوگا، اور اگر گناہ کر لیا تو اگلا جو تقاضا آئے گا اور سخت ہوگا، پھر اگلا تقاضا آئے گا ایک اور کر لے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر گناہ کا تقاضا آئے گا اور اس سے شدید ہوگا، پھر کہے گا کہ ایک دفعہ اور کر لے، پھر توبہ کر لیں گے. یہ بڑھتے بڑھتے گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے اور پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. مولانا رومی نے تیسرا بیان فرمایا کہ ایک شخص کے دروازے پر کانٹے دار پودا اگنے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو اکھاڑ دو، لوگوں کو تکلیف دے گا یہ. نے کہا ہاں کل اکھاڑ دیں گے. تو کل کل کرتے کرتے وہ پودا بڑا ہو گیا، تناور درخت ہو گیا، اور فرمایا کہ وہ جو شخص تھا وہ بوڑھا ہوتا گیا اور پودا تناور ہوتا گیا. اب جو اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اکھاڑ. فرمایا کہ گناہ کو جلدی چھوڑ دو، کیونکہ اگلا تقاضا جو آئے گا وہ اس سے زیادہ شدید ہوگا، اور ایک دفعہ مجاہدہ کر لیا، تقاضے کو دبا دیا، دل چاہ رہا ہے کہ حسین کو دیکھ لیں، ننگی فلم دیکھ لیں، نیٹ پہ یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، گانا سن لیں، یا نامحرم کو تاک لیں، لیکن بس اللہ کا خوف غالب کر لیا کہ نہیں اللہ آپ کا حکم ہے نہیں دیکھنا. کتنا شدت کا تقاضا آیا، جتنا شدت کا تقاضا آتا ہے اس کو دبانے میں دوستو اتنا ہی نور پیدا ہوتا ہے. جس طرح گیند کو جتنی قوت سے ہم زمین پہ ماریں گے اتنا ہی اوپر جاتی ہے، ایسے ہی جتنی شدت سے تقاضے، گناہ کے تقاضے کو دبائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا نور، اللہ کا قرب پیدا ہوگا.
اور پھر آہستہ آہستہ یہ آسان ہو جاتا ہے. ہر ساری عمر اتنا سخت مجاہدہ نہیں رہتا، پھر اس کی عادت بدل جاتی ہے. جیسے فرما رہے ہیں کہ نفس امارہ کو پھر بے ضرر کر دے، پھر وہ بے ضرر ہو جاتا ہے. کرم سے نفس امارہ کو میرے بے ضرر کر دے، تقاضائے گناہ کو فضل سے زیر و زبر کر دے، عطائے نسبت عالی سے شاہ بحر و بر کر دے، عطائے نسبت عالی سے شاہ بحر و بر کر دے، ثریا سے میرے ذرے کو مالک فوق تر کر دے. ثریا کوئی عورت کا نام نہیں ہے، یہ ستارے کا نام ہے، مشہور ستارہ ہے بہت چمک والا. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ چمکا دیجیے. عطائے نسبت عالی سے شاہ بحر و بر کر دے، ثریا سے میرے ذرے کو مالک فوق تر کر دے، ثنائے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہرور کر دے. ثنائے خلق مخلوق کی تعریف آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم اجعلنی صبورم وجعلنی شکورم وجعلنی فی عینی صغیرم وفی اعین الناس کبیرا. فرمایا کہ میری نگاہوں میں تم اس کو حقیر کر دیجئے، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، کوئی کمال اپنا کمال نہ سمجھوں، بلکہ آپ کی عطا سمجھوں، لیکن مخلوق کی نگاہوں میں مجھے عزت دیجئے. اور کیوں عزت دیجئے؟ کیونکہ بے عزت آدمی سے کوئی دین نہیں سیکھتا. اس لیے کہ مجھے میری عزت، جس کی عزت اور توقیر ہوتی ہے، اس سے دین کی بات آسانی سے پھیلتی ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. اس لیے عزت کا چاہنا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. ثنائے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہرور کر دے، ذلیل و خوار کو تو دم میں شاہ کر و فر کر دے، ذلیل و خوار کو تو دم میں شاہ کر و فر کر دے، منور نور تقویٰ سے میری شام و سحر کر دے. دیکھو دوستو، گناہ ایک دن چھوٹ تو جائیں گے، مرنے کے بعد کوئی گناہ کر سکے گا؟ تو جب مرنے کے بعد گناہ نہیں کرے گا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اجر تو ملے گا زندگی میں، زندگی میں مجاہدہ کرنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انعام کیا ملے گا؟ یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ بھی عطا کرتے ہیں، اور ہم اپنی ذات کو بھی، ان کی ذات بھی ہمیں مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، اللہ ان کے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو مل جاتے ہیں، ہے نا. منور نور تقویٰ سے میری شام و سحر کر دے، دل گم کر دے منزل کو شمع راہ گزر کر دے، دل گم کر دے منزل کو شمع راہ گزر کر دے، ہمارے ذرے خاکی کو تو رشک گوہر کر دے، ہمارے ذرے خاکی کو تو رشک گوہر کر دے، میری توبہ سے میرے شر کو تو رشک بشر کر دے. بشر، بشر میں شر لگی ہوئی ہے، لیکن توبہ وہ کیمیکل ہے کہ اس شر کو بشر یعنی انسان بنا دیتی ہے، اللہ والا بنا دیتی ہے. دوستو، ہمارے ذرے خاکی کو تو رشک گوہر کر دے، وبا سے میرے شر کو تو رشک بشر کر دے، میرے ہر شعر میں شامل میری آہ سحر کر دے، میرے ہر شعر میں شامل میری آہ سحر کر دے، قیامت تک تو ان کو یادگار بہرو بر کر دے، قیامت تک تو ان کو یادگار بہرو بر کر دے، زمین سجدہ کو عرش کے ندامت سے تو تر کر دے، زمین سجدہ کو عرش کے ندامت سے تو تر کر دے، فلک کی کہکشاں کو خاک پر زیر نظر کر دے، یعنی اس کی کہکشاں بھی جو ہے وہ آپ یعنی پوری کائنات اور اس کی دولت اور اس کی لذات سب نگاہوں سے گر جاتی ہیں. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتے ہیں تو ساری کائنات نگاہوں سے گر جاتی ہے. زمین سجدہ کو عرش کے ندامت سے تو تر کر دے، فلک کی کہکشاں کو خاک پر زیر نظر کر دے. اور آخری شعر پہ تو تازگی آ گئی ہوگی نہیں؟ ماشاءاللہ یہاں سب محبت سے اور توجہ سے سنتے ہیں. سر محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے، سر محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے، فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے، اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے، سر محشر بھی اختر پر ہم سب پر کرم کی ایک نظر کرتے ہیں، سر محشر بھی ہم سب پر کرم کی ایک نظر کر دے، اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے. آمین. اللہم اللہم یا اللہ بس دعائی دعا ہو گئی آپ کو خوب. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے درد کو ہمارے لیے بھی اور سب دوستوں کے لیے اور ہم سب دوستوں ہمارے گھر والے سب دوستوں کے گھر والے جتنے حاضرین سامعین ہیں اللہ سب کے لیے اور تمام مسلمان عالم کے لیے اپنے فضل سے قبول فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ پاک جو کچھ عرض کر دیا اس میں قصور ہو گیا اللہ معاف فرما دیجیے، آپ کی شان کے لائق ہرگز نہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ستاری فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے. اے اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو تمام حاضرین سامعین کو اے اللہ پاک اور حاضرات کو بھی اپنی نسبت خاص سا عطا فرما دیجیے، جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ تو اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں، اے اللہ آپ لٹا دیجئے ہم کو آج، اے اللہ اپنے خزانے لٹا دیجئے. اے اللہ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ ہم سب آپ سے آپ کی رضا کامل کا سوال کرتے ہیں اور جنت الفردوس میں دخول اولی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا من لا تضر له الذنوب ولا تنقص المغفرة هب لنا ما لا ينقص واغفر لنا ما لا يضرك انك انت الوهاب اسالك فرجا قريبا
وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا وہ کتاب ہم نے یہاں تقسیم کی ہے بھائی سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ دار الارشاد کی چھپی ہوئی ہے اس میں کچھ اغلاط ہیں زیر زبر اٹھا رکھی احادیث پاک کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ 40 حدیث ہیں اس میں اس کے لیے فضیلت ہے کہ جو شخص ان کو یاد کر لے گا تو اس کو اس کا حشر علماء اور شہداء میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس میں کچھ زیر زبر کی اغلاط سامنے آئی ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ جس سے مشکل ہے اس کو ترجمہ یاد کر لیں, ترجمہ تو صحیح ہے, دوسرے یہ کہ اگر عربی متن یاد کرنے کا شوق ہو تو اپنے جن لوگوں کو حاصل ہو گئی ہے اب وہ واپس تو کرنا مشکل ہے تو اپنے اپنے علاقے میں جو عربی دان حضرات ہیں سب کو نام جاننے والے یا اپنے کوئی علماء وہاں ہو ان سے گزارش کر کے خوش آمد کر کے اس کے جو اعراب ٹھیک کروا لیں تاکہ صحیح حدیث پاک یاد ہو, اور دوسرے کہ آئندہ اس کے ایک اور مرتبہ ہے اس کی ہم نے دیکھ لیا ہے تصدیق کرا لی ہے تصحیح بھی کر دی تصحیح شدہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جو تقسیم کریں گے تو وہ تقسیم کریں گے, اور جو ہے جن کے پاس ہے اس کو ٹھیک کرا لیں, اور جس سے مشکل ہو عربی یاد کرنا وہ کم از کم اردو میں ضرور یاد کر لیں تاکہ اصل کام کام سے مطلب ہے تو معلوم تو ہو جائے گا کہ دین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات فرمان شاہی کیا ہے. اور جو لوگ جن لوگوں کو ذکر بتایا جاتا ہے ویسے تو میرے حضرت نے فرمایا کہ چاروں تسبیحات جو ہے عام ہیں, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیت ہونا ضروری ہو, ہلکی پھلکی سی چار تسبیحات ہیں, ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح اللہ اللہ کی, اور ایک تسبیح استغفار جو مختصر والا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, ہے تو مختصر لیکن ایک بڑی زبردست چیز ہے. ہمارے حضرت نے اس استغفار کے لیے فرمایا کہ سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں اپنے سب سے بڑے پیارے کو یہ وظیفہ عطا فرمایا, قرآن پاک میں وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, تو یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفار کی ایک تسبیح صبح شام تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں, اور ایک تسبیح درود شریف کے لیے. درود شریف کے لیے تو یہ بھی ابھی آتے ہوئے دل میں آئی تھی بات, اللہ کا شکر یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جو شخص صبح شام 10-10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی, اور ایک روایت میں اس میں یہ تعداد بھی نہیں ہے, ایک روایت میں جو شخص صبح شام مجھ پر درود شریف بھیجے گا تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اتنا مختصر سا عمل ہے اس کو بھی ہم اپنا لیں کہ 8-10 دفعہ ہی کر لیا تو وہ کثرت میں شمار ہوگا, 10 دفعہ کر لیں یا 3 دفعہ کر لیں چلیں تو دونوں روایتوں میں سے کوئی ایک روایت پر عمل ہو جائے گا. درود شریف تو بہت زبردست عبادت ہے, ہر درود شریف بھیجنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں ہر درود شریف. لیکن درود شریف سے پہلے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ استغفار کر لیں. ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ پہلے استغفار پڑھیں یا پہلے درود شریف, تو فرمایا کہ بھائی اگر کپڑے میں پیخانہ لگ جائے تو اس کو پہلے صاف کرو گے پھر عطر لگاؤ گے, کپڑے دھو گے پھر عطر لگاؤ گے یا پہلے عطر لگاؤ گے, تو کہا کہ پہلے دھوئیں گے پاک صاف کریں گے. فرمایا کہ درود شریف سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو, استغفار کر لو, پھر درود شریف پڑھو تو اس کا مزہ ہی پھر اور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے درود شریف پڑھنا چاہیے, اور جمعے کے دن خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف کثرت کرو. تو کثرت کا یہ مطلب نہیں کہ ہزار پڑھنا ہے 2000، بلکہ جو 100 پڑھتا ہے وہ 125 پڑھ لے، 130 پڑھ لے، کثرت میں شمار ہوگا. جو 50 پڑھتا ہے وہ 10 اور بڑھا لے، یہ بھی کثرت میں شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہر وظیفہ جو ہے وہ تحمل کے حساب سے، اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو ہر کوئی کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. تو افضل الذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ. اور فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے گا روزانہ، اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ ایسا چمکتا ہوا نور سے اٹھائیں گے جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہوتا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو توفیق نیکیوں کی دیں گے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ. تو ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، لیکن جن کی نیند میں کمی ہو اور کوئی چڑچڑا پن ہو یا کوئی پریشانی ہو ذہنی یا دباؤ ہو، سر میں درد رہتا ہو، تو ان کو نہیں، ان کو مختصر کرنا چاہیے. اسی کے لیے مشورہ طبیب جسمانی طبیب روحانی سے کر لینا چاہیے. جو کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مشکل ڈالنا نہیں چاہتے. اب ایک بندہ کمزور ہے وہ نہیں کر سکتا تو اس کو اتنے ہی پہ مل جائے گا، کم پہ ہی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. ارے وہ اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے دوستو، وہ تو دل دیکھتے ہیں، شوق دیکھتے ہیں بندے کا. وہ جس میں شوق ہے لیکن بیچارہ کمزور ہے نہیں کر سکتا، وہ 100 والے کے مقابلے میں 10 ہی پہ اس کو دے دیں گے انشاءاللہ. تو ذکر کا اہتمام بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.